لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک خوبصورت نمونہ ہے. اسلامی عبادات میں نماز کے بعد روزہ اہم ترین عبادت ہے، یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے. روزے سے مقصود مرغوبات نفس اور لذتوں کو ترک کرنا ہے، روحانیت میں ترقی حاصل کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر تقویٰ کا حصول ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرنے کا ایک ذریعہ ہے. چونکہ لذتوں کو ترک کرنا اور مرغوبات نفس کو چھوڑنا انسان پر بہت بھاری ہوتا ہے، انسانی نفس پر بہت گراں گزرتا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ بہت شروع میں فرض نہیں ہوا. اگرچہ مسلمان مختلف طرح کے روزے رکھتے تھے، لیکن روزے کی فرضیت کا حکم 2 ہجری میں آیا، یعنی ہجرت کے دوسرے سال، جب مسلمانوں کے اندر نماز کی عادت راسخ ہو گئی. اور ویسے بھی ہمارے دین کے اندر تدریج ہے، سارے احکامات ایک دم نہیں دے دیے گئے. جب ایک چیز میں لوگ پختہ ہو جاتے تو پھر اگلا حکم آتا، تاکہ لوگ اچھی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عبادات کے طریقے سیکھ لیں، اور صرف زبانی طور پر ہی نہیں، صرف علمی طور پر ہی نہیں جانے، بلکہ ان کا عملی نمونہ بھی پیش کریں. تو ہم دیکھیں گے آج کے اس پروگرام میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا، آپ کی یہ عبادت کس طرح کی تھی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب روزہ فرض ہوا تو اس کے بعد تقریباً 9 سال زندہ رہے آپ، اور آپ نے 9 رمضانوں کے روزے رکھے، یعنی آپ کی زندگی میں 9 رمضان آئے. رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں اور زیادہ انہماک اختیار کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی عام مہینوں سے زیادہ ہوا کرتی تھی. لیکن آپ صرف رمضان کے ہی روزے نہیں رکھتے تھے، رمضان کے روزوں کے علاوہ کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات مسلسل رکھتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے کہ اب آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے. اور اسی طرح بسا اوقات آپ مسلسل روزے چھوڑ بھی دیتے تھے، یہاں تک کہ گمان ہونے لگتا کہ شاید اب آپ نہ رکھیں. لیکن ایک بات یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے. رمضان میں تو اول سے آخر تک روزے رکھتے، لیکن کسی اور مہینے میں اس طرح پورے مہینے کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، یعنی کچھ دن روزے رکھتے اور باقی نہ رکھتے، کبھی روزہ رکھتے کبھی چھوڑ دیتے. خاص طور پر آپ ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. ایام 20 کا مطلب کیا ہے؟ جب چاندنی راتوں کی چاندنی خوب تیز ہوتی ہے، یعنی مہینے کی 13, 14, اور 15 تاریخ. اور اس میں بھی حکمت شاید یہ ہے کہ جس طرح چاند کی روشنی، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کے پانی پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے لہریں خوب اونچی اٹھتی ہیں، تو اسی طرح شاید انسانی جسم کے اندر بھی ایک خاص قسم کا تلاطم ہوتا ہے، اور انسانی جذبات بھی عروج پر ہوتے ہیں. اور انسان کے مزاج کو اعتدال میں رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں کے روزے کو نہ صرف یہ کہ پسند فرمایا، بلکہ عملی طور پر رکھ کر بھی دکھایا. آپ نے فرمایا، ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا اور رمضان سے رمضان تک روزے رکھنا زمانے بھر کے روزے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے اور پھر ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے، تو وہ گویا ایسا ہے جیسے اس نے زندگی بھر روزہ رکھا، کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے. تو اس طرح 30 روزے رمضان کے 300 ہو گئے، یعنی 300 کے برابر، اور باقی پھر ہر مہینے کے 3 روزے جو ہیں اگر ان کو پھر 10 سے ملٹی پلائی کریں تو ایسا ہی بنتا ہے جیسے گویا سارا سال کسی نے روزے رکھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے تو ایام 20 کا روزہ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ویسے تو سفر میں روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے اور اس میں بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے، لیکن جہاں تک ممکن ہوتا آپ سفر میں بھی یہ نفلی روزہ سہولت ہوتی تو رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یوم عرفہ کا روزہ، یعنی ذوالحج کی 9 تاریخ جس دن حج ہوتا ہے، تو حاجیوں کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے اس روزے کی آپ نے فضیلت بھی بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی سے اس کے ثواب کا اتنا یقین ہے، یعنی عرفات کے دن کے روزے کا، کہ یہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح یوم عاشورہ کا روزہ، یعنی 10 محرم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی سے پختہ یقین ہے کہ یہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ اگلا سال آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی طرح آپ کے روزوں میں سوموار اور جمعرات کے روزے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آپ سے ان 2 دنوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ 2 دن ایسے ہیں کہ ان میں بندوں کے اعمال اللہ تعالی کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تعالی کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح آپ شوال میں بھی 6 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 دن کے روزے، اور اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ فوراً بعد عید کے مسلسل رکھے جائیں، یہ شوال کے مہینے میں کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں، یعنی سنت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے۔ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں روزہ رکھتے رہے، وہاں 2 دن روزہ نہ رکھنے کی تلقین کی، اور وہ ہیں ہماری خوشی کے 2 دن، اسلامی تہواروں کے 2 دن، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ مہینوں میں رمضان کے علاوہ خاص طور پر شعبان کے مہینے کے روزوں کا آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے، یعنی باقی مہینوں کے نسبت شعبان میں آپ روزے زیادہ رکھتے تھے، لیکن کسی کے لیے بھی زندگی بھر روزہ رکھنے کو آپ نے ناپسند فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کیسا ہے جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، یعنی جو کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑتا، مسلسل روزے رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا، یعنی اس کا روزہ روزہ ہی کیا ہے، کیونکہ انسانی جسم پھر ویسا ہی عادی ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم داؤدی کو پسند فرمایا، یعنی بجائے اس کے کہ ساری زندگی کو روزہ رکھے، صوم داؤدی رکھے، اور وہ کیا ہے؟ 1 دن روزہ رکھنا اور دوسرے دن افطار کرنا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ جب گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے، اگر جواب ملتا کہ کچھ نہیں ہے تو آپ نفلی روزے کی نیت کر لیتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ آپ نے نفلی روزے کی نیت کی اور اس کے بعد افطار بھی کر دیا، یعنی نفلی روزے میں اس چیز کی رخصت پائی جاتی ہے، اور آپ نے اپنی امت کی سہولت کے لیے ایسا کر کے دکھایا۔ لیکن ساتھ ہی سحری کھانے کی تاکید بہت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سحری کھانا مت ترک کرو، خواہ تم میں سے کوئی شخص پانی کا 1 گھونٹ ہی کیوں نہ پیے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے سے ہوتے تو محسوس نہیں کراتے تھے کہ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی روزے کی حالت میں بھی حشاش بشاش دکھائی دیا کرتے تھے، اور اس میں مسواک کا خاص اہتمام کرتے، کیونکہ روزے کی حالت میں منہ میں ایک خاص قسم کی بسان پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ مسواک استعمال کرتے۔ حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا، یعنی عام دنوں میں بھی آپ مسواک بہت کرتے تھے، لیکن روزے کی حالت میں تو ان گنت مرتبہ آپ مسواک کیا کرتے تھے، سرما بھی لگا لیتے تھے، اور اسی پتہ چلتا کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزے کی حالت میں سرما لگایا۔ اسی طرح جب گرمی کی شدت ہوتی تھی تو آپ پیاس اور گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے سر پہ پانی بھی ڈال لیا کرتے تھے، یعنی اس کی بھی اجازت ہے، اور آپ نے ایسا کر کے دکھایا تاکہ دوسروں کو بھی سہولت ہو۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پہ پانی ڈالتے دیکھا، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ صبح اٹھتے اور روزے کی آپ کی نیت ہوتی اور اگر حالت جنابت میں ہوتے تو آپ روزہ رکھنے کے بعد بھی غسل فرما لیا کرتے تھے، اور اس میں بھی امت کی ایک سہولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور روزہ چھوڑا بھی۔ اسی طرح جنگی حالات میں بھی آپ روزہ چھوڑنے کی تلقین کرتے تاکہ زیادہ حشاش بشاش ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ رمضان کے روزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً آخری عشرے میں عبادت میں بہت زیادہ منہمک ہو جاتے اور اعتکاف کا بھی اہتمام کیا کرتے۔ یاد رکھیے کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، اس لیے آپ روزے کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں بعض اوقات نماز بھی نہیں پڑھتے، یعنی فرض نماز بھی ادا نہیں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر آخری عشرے میں رمضان کے عبادت کے لیے کمر کس لیتے، راتوں کو بھی جاگتے، خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اتنا انہماک فرماتے عبادت میں جتنا رمضان کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان میں اعتکاف کیا، ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں اپنے جہاں باقی کام کیے وہاں عبادتوں کا بھی خوب اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم سب بھی اپنے اعمال پر غور کریں، اپنی عبادت کی حالت کا جائزہ لیں۔ جہاں ایک طرف آپ نے دیکھا کہ آپ کا نماز میں بے حد انہماک ہوتا، فرض نمازوں کے علاوہ کئی قسم کی نماز آپ نے ادا کی، اسی طرح فرض روزوں کے علاوہ مختلف مواقع پر نفلی روزے رکھتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں تھا کہ آپ دنیا کے سب کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے۔ ہمارا تو تصور یہ کہ جس دن روزہ اس دن کوئی کام نہ کیا جائے، یا روزے میں کام کم کر دیا جائے، ورکنگ آور کم ہونے چاہیے، اور بہت سی سہولتیں ہم چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری طاقت اور ہمت وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن ہمارا دین ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا کہ اگر ہم عبادت میں مصروف ہوں تو ہم دنیا کے سارے کام بھول جائیں۔ نہیں، دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا یہی اصل عبادت اور یہی اصل بندگی ہے، اور ایسا ہونا ممکن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے اس کی مثال ہمیں پیش کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی بہترین عبادت کے قابل بنائے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے عموماً جب بچے روزہ رکھتے ہیں تو ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا، وہ منہ میں کئی بار چیز لے جاتے ہیں، مثلاً انگلی ہے یا پین ہے یا ٹوتھ برش ہے، اور ان کو بہت کثرت سے ڈانٹا جاتا ہے کہ تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ پھر ڈسکریج ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے۔ اور یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسواک کیا کرتے تھے، اور خاص طور پہ روزے میں اہتمام کرتے تھے کثرت سے مسواک کرنے کا، تو یہ تو بالکل دو متضاد باتیں ہمارے معاشرے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت۔
یہ آپ نے درست فرمایا کہ بسا اوقات ہم دین کی بات پر عمل کروانے کے لیے اتنی شدت اور اتنی سختی اختیار کرتے ہیں، اور خصوصاً بچوں کے ساتھ جن پہ ہمارا بس کچھ زیادہ ہی چلتا ہے، اور نتیجتاً بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں یا متنفر ہو جاتے ہیں، تو ان سارے معاملات میں اعتدال کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو آپ نے سنت میں دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے مقابلے میں بھی ان گنت مرتبہ روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے، یعنی مسواک کرنے کی رخصت ہے، اجازت ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ مسواک کے اندر تھوڑا بہت اس کا اپنا ایک نیچرل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، تو جب تک کوئی چیز حلق کے اندر نہ اترے یعنی سٹمک میں نہیں جائے، تو زبان کی حد تک اگر کوئی چیز انسان بھول کے چکھ لے، جیسے بچے ہیں کام کرتے کرتے پینسل منہ میں لے لی، تو اس کا اگر کوئی ٹیسٹ تھوڑا بہت لکڑی کا آ گیا، تو ایسے کوئی حرام کا ارتکاب نہیں ہوا، اور اس معاملے میں بہت سختی اور شدت نہیں برتنی چاہیے. ویسے بچوں کو عام تربیت میں آپ سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں کہ پینسل منہ میں ڈالنا جو ہے اس کا سکہ جو ہے وہ صحت کے لیے درست نہیں ہے، لیکن جہاں تک مسواک کا تعلق ہے یا بھولے سے کوئی چیز انسان چکھ لیتا ہے، تو ایسی چیزیں روزے کو فاسد نہیں کرتی.
ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کے علاوہ اتنے زیادہ نفلی روزے کیوں رکھتے تھے؟ اس کی کیا حکمت تھی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ روزے کے معاملے میں بلکہ دیگر عبادات میں بھی صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرتے تھے. جیسے آپ تہجد کی نماز بہت طویل پڑھتے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، آپ کس لیے اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ایک تو شکر گزاری وجہ ہے، دوسرے یہ کہ روزے کے اپنے کچھ فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں اور جسمانی فوائد بھی ہیں. روزہ انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، انسانی جسم سے فاسد مادے اور انسانی جسم کی جو غلاظتیں ہیں ان کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے. کچھ ایسے مادے پروڈیوس ہوتے ہیں روزے کی حالت میں جو انسانی صحت کے لیے ضروری ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ روزے کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قرب محسوس ہوتا ہے، روزہ انسان کی اخلاقی تربیت کرتا ہے، اور پھر یہ کہ انسانی ضروریات کا احساس دلاتا ہے. دوسرے جو ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سال کے ایک مہینے میں ہی عبادت کو محصور نہیں کر دیا، بلکہ اس کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھ کر امت کو ترغیب دی کہ وہ بھی وقتاً فوقتاً یہ عبادت کرتے رہیں. جی، کوئی اور سوال؟
ڈاکٹر صاحبہ، عام طور پہ دیکھا گیا کہ لوگ افطار کے وقت بہت زیادہ دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور افطاری ڈیلے ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اس معاملے میں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت افطار کے معاملے میں، یا آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ افطار میں جلدی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، روزہ افطار کرتے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہر معاملے میں اعتدال ضروری ہے. یہ نہیں کہ دعا کرتے کرتے آپ پوری اذان بھی گزار دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار جلدی کرتے، اور پھر افطار میں آپ کا طریقہ کیا ہوتا کہ آپ کھجور سے افطار کرتے. کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجور استعمال کرتے، وہ نہ ہوتے تو پانی کا گھونٹ پیتے. اس سے ایک اور یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ افطاری کے موقع پر کوئی بہت لمبا چوڑا اہتمام نہیں کیا کرتے تھے. تو جہاں افطار میں جلدی کرنی چاہیے، وہاں افطاری کے موقع پر جو کھانا ہو وہ بھی مختصر ہو، کھجور ہو یا پانی ہو، اور پھر انسان نماز کی طرف چلے. یہ نہیں کہ آپ افطاری کے نام پر پھر اتنا لمبا چوڑا کھانے کا سلسلہ شروع کریں کہ نماز کا وقت بھی چلا جائے. تو ہر معاملے میں اعتدال جو ہے وہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر دعا کیا کرتے تھے، اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت. تو اگر ہم سنت کی پیروی کریں گے تو خیر و بھلائی پر ہی رہیں گے انشاءاللہ.
عام طور پر دیکھا گیا کہ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں اور کھانا پینا پھر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ غصہ بہت کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟
اس بارے میں تو حکم بالکل واضح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے. یعنی پھر ایسا روزہ روزہ ہی کیا. اگرچہ اس حدیث میں جھوٹ کی بات ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی بری عادت جو ہے یا بد اخلاقی کی چیز، خواہ وہ بے جا غصہ ہو یا غیبت ہو یا کسی سے لڑائی جھگڑا ہو، تو ایسے تمام مواقع ہمارا امتحان ہوتے ہیں دراصل. اور روزہ تو ہمیں اس بات کی تربیت دینے کے لیے کہ ہم اپنے جذبات کو کتنا کنٹرول کرتے ہیں. اس کا حل ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، پہلی بات ہے کہ انسان خود ابتدا نہ کرے، لیکن اگر کوئی اور کرے تو انسان جواب میں کہے کہ ان نمر ان سائم، کہ میں تو روزے سے ہوں، میں تو جواب نہیں دے سکتا. بات یہ ہے کہ انسان کی جتنی بھی بری عادات ہیں ان سب سے چھٹکارا پانے کے لیے سچی نیت اور پختہ ارادے کا ہونا بے حد ضروری ہے. جب تک آپ خود ارادہ نہیں کرتے کہ آپ اپنی بد اخلاقی کو چھوڑیں یا لڑائی جھگڑے یا بے جا غصے کو، تو اس وقت تک یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. چاہے آپ روزہ رکھ لیں یا آپ کوئی نماز پڑھ لیں یا کوئی بھی دینی کام کر لیں یا کوئی بھی ریچول اختیار کر لیں، ریچولز آپ کی مدد تو کرتے ہیں، آپ کو سپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ خود ارادہ نہیں کرتے کسی غلط کام سے چھٹکارا پانے کا، تو اس وقت تک بات نہیں بنتی. تو ہمیں روزے اور نماز سے مدد لینے کے علاوہ ارادہ بھی پکا کرنا ہے کہ ہم اپنے عادات اور اخلاق کو بہتر بنائیں.
ہم نے نیت کی روزے رکھنے کی، اور اگر ہماری آنکھ نہ کھلی، کیا ہم بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں؟
جی ہاں، اگر آپ نے روزہ رکھنے کی نیت کر لی رات کو اور صبح آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور آپ چاہتے ہیں کہ روزہ کنٹینیو کریں، یعنی روزہ رکھ لیں، تو اس میں حرج نہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا، یعنی سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے. اگرچہ پسندیدہ یہی ہے کہ آپ سحری کریں، اور خصوصاً اگر رمضان کا روزہ ہے تو اس میں روزہ رکھنا ہی چاہیے، کیونکہ ایک روزہ چھوڑنا پوری زندگی روزے رکھ کر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جتنا رمضان کا ایک دن کا روزہ اپنے اندر اجر و ثواب رکھتا ہے. تو بہرحال اصل دین کی خوبصورتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے. آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر میں ایک خوبصورت نمونہ ہیں. ہمیں بھی اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کے نمونے کی پیروی کرنی ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.